الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود پاک آپ کی بارگاہ معلیٰ میں پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تاریخ نزول قرآن کے عنوان سے متعدد موضوعات پر گفتگو گزشتہ درس میں گزر چکی، آج حفاظت قرآن کا ایک انوکھا طریقہ، حفاظت قرآن کی ایک انوکھی تدبیر اور ایک عجیب تدبیر جو اللہ رب العالمین کی جانب سے خاص طور پر اس امت عظیم پر عطا کی گئی، اس عنوان سے مختصر کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ تمام علماء نے تقریباً اپنی کتابوں میں جب بھی حفاظت قرآن پر بحث کی ہے تو یہ سوال تقریباً تمام ہی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اٹھانے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس پر غور و فکر کی ہے کہ قرآن کی حفاظت کا اصل راز کیا ہے، کس وجہ سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی اور قرآن مجید کی حفاظت کا اصل راز کیا ہے، اور گزشتہ امتیں جن کو جو کتابیں اور صحیفے ملے تھے انہوں نے ان کو ضائع کر دیا، ان میں رد و بدل کر دیا، تو حضور کی اس امت پر اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی حفاظت فرمائی اس کا اصل راز کیا ہے؟ کیا یہ امت سر سے لے کر پاؤں تک بہت مخلص، بہت حق پرست، بہت امانت دار، بہت امین، بہت خوددار ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہود نے جو کتابوں کو تبدیل کیا اور یہود نے جو دین کو بیچا، آج یہ امت بھی اسی صف میں پہلی جگہ پر نظر آتی ہے۔ جس طرح کہ آپ شروع دور سے ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، امام حسین کی شہادت اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ امت نے، یا امت کے ایک فرد نے، گروہ نے، جو بھی ہو، حق و باطل یہاں مراد نہیں ہے، لیکن امت کہلانے والی جو شخصیات ہیں انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے دروازے، اپنی کھڑکیاں بند کر کے نبی کے نواسے کو گلی میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا معاملات کیے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح بر صغیر کے اندر 1857 کی وہ خطرناک خون ریزی جو 1857 کے اندر ہند کی تقسیم سے پہلے کی وہ کہانی کہ جب انگریز نے سب سے پہلے کلکتہ کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جو کام شروع کیا اور تجارت کے نام سے کام شروع کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ہندوستان کے علاقوں میں تجارت کے نام پر قبضہ شروع کیا، اور پھر 1856 یعنی 1857 کے اندر وہ سب سے بڑا غدر ہوا جو تاریخ کے اندر بر صغیر کا ایک بڑا بھیانک عرصہ گزرا ہے، جس کے بعد ہی تمام تحریکیں شروع ہوئیں اور پھر وہ جا کر 1947 میں پاکستان منصۂ شہود پر آیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 1800 کی ابتدا میں یا 1700 کے وسط کے اندر ہی انگریز بر صغیر کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس نے تمام کام کلکتہ کی سرزمین سے شروع کر دیے تھے. متعدد اسلامی حکمرانوں نے ان کا مقابلہ کیا، راستہ ان کا روکا، اور اسلامی اقدار کو تحفظ دینے کی کوشش کی. اس میں سب سے آخر کے اندر جو ایک بہت بڑی چند شخصیات ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی شخصیت جن کا تخت و تاج اسلام اور تعلیم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ تھا، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، 1855 یا 1856 کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے. میسور کی سرزمین پر ان کو شہید کیا گیا، اور وہ شہادت بھی دراصل ایک غداری کا نتیجہ تھا جو اندر سے میر جعفر اور میر صادق نے انگریزوں سے مل کر اسلام کے ایک عظیم جرنیل کو دھوکہ دیا. اور میسور کی ریاست کا ٹوٹنا یوں تھا جیسے بد مذہبوں اور نصرانیوں کے سامنے ایک مضبوط بند ٹوٹ گیا، اور جس سے بہت تیزی سے طوفان انگریزوں کی صورت کے اندر بر صغیر کے اندر داخل ہوا. تو یہ وہ چند حالات ہیں جو زندگی کبھی رہی تو اعلی حضرت کے عرس میں ہم اس کو ذکر کریں گے. پھر خیرآباد کی ایک سب سے بلند شخصیت، خیرآباد جو علم کا ایک مرکز رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی شخصیت حضور سیدنا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بیک وقت تمام علماء کے ترجمان تھے، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی پاداش میں چند غداروں نے انگریزوں کا ساتھ دے کر ان کی مخبری کی، اور پھر ان کو ان کے گھر سے قید کر کے نکالا گیا، اور کالا پانی میں ان کو قید کیا گیا، اور ایک عرصے تک وہ قید رہے، اور اسی قید خانے میں انہوں نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. تو یہ پوری ایک تاریخ بر صغیر کے اندر رہی. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا راز کیا ہے، کیا یہ امت بڑی امین ہے، بڑی صداقت والی ہے، بڑی بدبار ہے، بڑی خوددار ہے؟ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے، اور اکثریت بگڑ چکی ہے. تو اکثریت تو بنی اسرائیل کی بھی بگڑ گئی تھی، ان میں بھی کچھ لوگ رہ گئے تھے، لیکن ان کی کتابیں محفوظ نہ رہ سکی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے اپنے دور میں جو کام کیے ہیں، میری امت ہر وہ کام کرے گی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. جامع ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2641، اور جامع مستدرک کے اندر بھی روایت موجود ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 455. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لَيَأْتِينَ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَنَّا عَلَيْنِ بِالنَّعَلِ. میری امت ہر وہ کام کرنے میں بنی اسرائیل کی طرح ہوگی جس طرح کہ جوتا سائز میں رکھا جاتا ہے، جیسے جوتے کو جوتے کے ساتھ رکھا جاتا ہے سائز میں، بالکل میری امت بنی اسرائیل کے اسی طریقے پر ہوگی. حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ، اللہ اکبر، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا. یعنی حضور نے یہ شاہ فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کے ساتھ ہر برائی کے اندر بالکل اس طرح جڑی ہوئی ہوگی جس طرح جوتے ایک جوتے کے ساتھ دوسرے جوتے کا سائز بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے. اور حضور نے یہاں تک شاہ فرمایا، جیسے جامع ترمذی کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ اگر ان میں سے کوئی کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو میری امت میں بھی ایسی ہوگا. یعنی ہر خرابی، ان میں اگر بےمانی تھی تو یہاں پر بھی آئے گی، ان میں خیانت تھی تو یہاں پر بھی آئے گی، ان میں تعصب زبانوں کا تھا نسلوں کا تھا تو یہاں پر بھی آئے گا، ان میں تکبر و تفخر بڑوتی کے اعتبار سے تھا تو یہاں پر بھی آئے گا، ان میں خیر خواہی اور دینی کام کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچی جاتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ تو یہاں پر بھی ہوگا. فرمایا ساری چیزیں بدستور، حضور نے یہ جو الفاظ کہہ کر ساری چیز بات واضح کر دی کہ حزب النعلین بالنعل، کہ جوتے جس طرح، یہ ایک بڑی پیاری فصاحت کی مثال حضور نے دی ہے کہ جس طرح جوتا ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے اور دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں، تو فرمائی میری امت بھی تمام معاملات کے اندر رہے گی. پھر سوال ہوا کہ جب یہ امت سارے وہ کام کر گزرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ، تو پھر قرآن کی حفاظت کا راز کیا ہے؟ تو اس کو ذکر کیا گیا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود کی برکت اور اللہ رب العالمین کی اس امت کے اوپر خاص کرم ہے، اور اس امت کو اللہ رب العالمین نے بقا دی ہے. یہ امت جسم ہے اور اس کی جان قرآن ہے، یہ امت جسم ہے اس کی روح قرآن ہے. جب تک قرآن میں موجود رہے گا یہ امت موجود رہے گی، آگے یہ بحث آئے گی. لیکن میں آپ کے ذہنوں میں صرف یہ لانا چاہ رہا تھا کہ شاید بہت اچھی کوئی بات چل پڑی ہے اس وجہ سے قرآن کی حفاظت ہوئی، نہ، قرآن کی حفاظت جو ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق اور رحمت اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام عالمین پر غلبہ دیا گیا تو بس اسی کے نکھار اور اسی کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کی حفاظت فرمائی ہے. ورنہ میں نے عرض کیا کہ بدکاری کے اندر ہر وہ کام ہو، جس طرح جامع ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے، سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ایک حدیث اسی کے ساتھ جامع ترمذی میں ہے کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹی، میری امت 72 فرقوں میں بٹے گی. فرمایا سب جہنم میں ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے اس طریقے کے ساتھ مماثلت دی ہے کہ یہ مزاج اس قوم کے اندر آئے گا. لیکن اس میں جو عجیب و غریب جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، حفاظت قرآن کا ایک عجیب و غریب سلیقہ اور طریقہ جو اللہ نے اس قوم کے اوپر رکھا ہے، اس امت پر رکھا ہے، وہ عطاء الہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گرا کر خدمات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جو نیک لوگ تھے ان کے سینوں کو قلعہ بنا کر اس میں محفوظ کر دیا ہے. آگے حدیث میں پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ حضور نے خود فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ قرآن پانی سے مٹایا نہیں جائے گا، یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس پر پانی ڈال کر مٹا دیا جائے، کہ یہ مٹایا نہیں جائے گا، اس پر جتنی کوششیں کی جائیں گی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ وعدہ ہے، حرم کی حکومت کے لیے وعدہ نہیں ہے. یہ میں تو تھوڑا کلیئر کر دوں یہاں پر، جس طرح کہ جن جن چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے اس پر وعدہ ہے، یہ کبھی نہیں ہے کہ حرم میں جو آئے گا وہ حق پر ہوگا، مکے پر جو حکومت جس کی ہوگی وہ حق پر ہوگا. بعض لوگ اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ خلط ملط کر لیتے ہیں کہ تو یہ اللہ کے گھر میں غلط بندہ کیسے آ سکتا ہے، نہ اس کی حفاظت نہیں، اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں آئی ہے اس اعتبار سے. لیکن ہاں قرآن کی حفاظت کی ضمانت آئی ہے کہ اگر سارے شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا اس کے خلاف لگ جائے گی تو اس کے حرف ایک حرف کو بھی ضائع نہیں کر سکے گی. اور فرمایا کہ جب یہ قرآن مومنین کے سینے میں رہے گا تو یہ امت باقی رہے گی. جس وقت یہ قرآن، آگے میں روایتیں پڑھوں گا اپنے موضوع پر آ کر، لیکن سر 10 اس موضوع کو پہلے آپ کے ذہن میں اجمالا رکھنا چاہتا ہوں، جس وقت سینوں سے یہ کتاب اٹھے گی بس اسی وقت قیامت آئے گی. کتاب اٹھی قیامت آئی، تو یہ دنیا کا استقرار قرآن کی وجہ سے، یہ دنیا جو قائم ہے یہ قرآن کی وجہ سے. لہذا بعض نجومی گپ مارتا ہے یہ چاند ستارہ اس میں چلا گیا، ستارہ اس میں چلا گیا تو دھماکہ ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی، نہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ذکر فرمائی، ان کاہنوں اور ان نجومیوں کی باتوں کو قبول نہ کیا جائے، اس لیے کہ بہت پہلے ایسی باتیں آئی ہیں. فاضل بریلوی کے دور میں بھی ایسا ہوا، ایک کاہن نے باقاعدہ اخبار میں اعلان کر دیا تھا کہ قیامت آئے گی، اعلی حضرت نے خود علم نجوم سے اس پر کئی اعتراضات قائم کر دیے تھے اور فرمایا کہ بلکہ اس تاریخ کے اوپر تو یہ موسم خاص کروٹ کو بدلے گا. تو وہ جو آپ نے اشارہ فرمایا وہی ہوا کہ جہاں پر علم نجوم اور کرامت دونوں ساتھ میں موجود تھی. تو اس دنیا کا قیام جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہے. جس وقت قرآن سینے سے اٹھے گا قیامت بپا ہوگا، جس وقت قرآن اٹھے گا اسی وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اور وہ آخری عرصہ جو اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت کہہ کر جو قرآن نے کرام کیا ہے، و اذا القبور بعثرت کہہ کر کہیں پر ذکر کیا ہے، تو یہ سارے معاملات جن کے سینوں میں قرآن ہے اور جو کلمہ محمدی پڑھ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر وہ قائم رہے قلب و جگر کے سامنے ساتھ، وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر نہیں دیکھیں گے، وہ آسمان کو پھٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے، وہ سمندر کے اندر آگ لگتی ہوئی نہیں دیکھیں گے، وہ بادل کو آسمان کو روئی کی طرح بکھرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، وہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتا ہوا وہ نہیں دیکھیں گے. کیونکہ یہ قیامت کے مناظر، جو ہولناک مناظر، جس کے بارے میں جتنی سختی جتنا ڈر بیان کیا جائے کم ہے، اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کو محفوظ کیا ہے. یہ صرف کفار کے اوپر ہوگا اور منافقین کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور وجہ بچنے کی کیا ہے کہ قرآن موجود رہے گا، اور قرآن جب تک موجود رہے گا امت کا ایک فرد بھی ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی اگر ایک کے سینے میں بھی قرآن موجود رہا. جس دن قرآن سینوں سے اٹھا لیا گیا اعوذ باللہ تو قیامت کی وہ آخری علامات ظاہر ہو جائے گی. اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کی سب سے آخری علامت ہے قرآن کا اٹھ جانا، لوگ بھول جائیں گے، دلوں سے مئو ہو جائے گا، توجہ ہٹ جائے گی اعوذ باللہ. تو بس یہ آخری سب سے آخری علامات بعض علماء نے ذکر کی ہے کہ قرآن کا اٹھ جانا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت امت کی حفاظت کے ساتھ یہ رکھا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ غلط مدد نہ کریں، قرآن کی حفاظت کی ضمانت اٹھائی گئی ہے، قرآن کی حفاظت کی ضمانت اٹھائی گئی ہے. لیکن حرم الہ یعنی مکہ مکرمہ کی سرزمین کی حفاظت کی ضمانت، یا جناب جو ہے وہاں پر جو نظام آئے گا اس تمام نظام کی حفاظت، ایسی ضمانت آپ کو کتاب میں کہیں نہیں ملے گی. سمجھ رہے میری بات؟ طوفان نوح میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ پورا کعبہ بہ گیا تھا اور ایک عرصے تک کعبے کی عمارت نہیں تھی تو بہ گیا. لیکن آپ دیکھیں گے قرآن مجید برہان رشید پر جب بھی ایسا دور آیا ہے قرآن مجید کا ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوا. تو جس کی حفاظت کی ضمانت ہے، جو میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس بات کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اس بات کو اور حجاز کی حکومت کو قرآن کی حفاظت کے ساتھ گڈ مڈ نہ کریں. جس چیز کی حفاظت اٹھائی گئی ہے، جس نظام کو درست کہا گیا ہے، وہ صرف قرآن ہے. ہاں کعبے کی حکومت ہو تو صرف کعبہ ہی تو اللہ کا جانب قبلہ نہیں، بلکہ آج تو قدس کا دن بھی چل رہا ہے نا، تو بیت المقدس بھی ہے، تو بیت المقدس بھی تو صرف کعبہ ہے، لیکن آج یہودیوں کے قبضوں میں ہے. تو اس کو اسبابی سپورٹ میں دے دیا گیا ہے، اس کو لوگوں کی حفاظت میں دے دیا گیا ہے، اس کو مومنین کے طور پر دے دیا گیا. بس تمہارا زور ہوگا تو تم سنبھالو گے، جب تم اپنی بدعملیوں سے پسپا ہوگے تو کوئی دوسرا قابض ہو جائے گا. لیکن قرآن کو لوگوں کے ہاتھوں میں حفاظت میں نہیں دیا گیا، بلکہ رب کریم نے اس اسبابی طریقے کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ چاہے دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، قرآن مجید کے ایک حرف پر بھی حرف نہیں آ سکتا. سمجھ گئے میری بات آپ؟ تو لہٰذا جو کعبے میں ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے، جو کعبے میں ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، اس کو آپ ہٹائیے. قرآن جو ہے وہ بالکل درست ہے، قرآن کی ہمیشہ حفاظت ہوگی، قرآن میں رد و بدل نہیں ہوگا، قرآن کا جو سسٹم اور نظام ہے یہ کبھی نہیں بدلے گا. تو خامخواہ ایک حکومت کو لا کر اس کے ساتھ ملا کر ایک خامخواہ بات کر دی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ بہت غیر اعتدال کا طریقہ ہے. میں نے کئی اس پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں نے کئی تاریخی حقائق بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کعبے کے اوپر تو یزید نے بھی حکومت کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پر سنگباری کی گئی ہے، کعبے کے حجر اسود کو توڑا گیا کدال کے ساتھ. محمود غزنوی کا دور تھا، وہ بنو عباس کا دور تھا، اور 18 سال تک کعبے سے حجر اسود کو نکال کر لے جایا گیا. تو کیا قرآن کا درجہ دیں گے آپ؟ حرمت سے انکار نہیں ہے، میں عرض کروں اس کی عزت سے انکار نہیں ہے، معاذ اللہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو درجہ آپ ایک تحفظ کا دیتے ہیں اس سے آپ کا ایمان خود کمزور ہوتا ہے، آپ کا ایمان خود کمزور ہوتا ہے. ہاں ابابیل کو بھیج کر جو رب کریم نے حفاظت فرمائی ہے، یہ ایک انفرادی خصوصیت یا الگ چیز ہے، لیکن مکمل طور پر حفاظت کی ضمانت ہو یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ آپ دیکھیے اسی کعبے کے اندر ایک عرصے تک 360 بتوں کو پوجا جا رہا تھا، تو ایک لمحہ بھی نہیں غلط ہونا چاہیے، تو ایک لمحہ اور ایک لہجہ بھی غلطی کا کسی پر نہ گزرے، وہ قرآن ہے. سمجھ گیا؟ تو اس کو گڈ مڈ نہ کریں، آگے چلتے ہیں. میں اختصار عرض کروں جو عجیب و غریب اس کی حفاظت کا طریقہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے لیے اس کا حفظ آسان کیا گیا، اس امت کے لیے اس کا. میں نے دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، ان کے اشارے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. آج جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کتابت کے ساتھ حفظ کو اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا. آپ اردو کی 4 نظمیں یاد نہیں کر سکتے، اپنی مادری زبان کی 4 سطریں یاد نہیں کر سکتے، لیکن اس کو یاد کرنے بیٹھ جائیں تو قرآن مجید بہت آسانی سے یاد ہوگا اور آپ کو ذوق بھی آئے گا اس میں. ایک واقعہ کتاب میں چند واقعات آپ کی خدمت میں آج کے اس درس میں صرف پیش کرنا چاہوں گا، ایمان کو جلا دینے کے لیے سچے واقعات جو قرآن کی حفظ کے اندر عجیب و غریب مظاہر کو پیش کرتے ہیں. مامون رشید کا دور تھا، ہارون رشید کا بیٹا، اور وہ ہر سال اپنے دربار میں ایک علمی مجلس رکھتا تھا، بڑے بڑے علماء آتے تھے اور باقاعدہ سیمینار ہوتا تھا کسی بھی موضوع کے اوپر، تحقیق ہوتی تھی. تو ایک بڑا خوبصورت قسم کا نوجوان تھا، اس کی زبان بڑی شائستہ، فارسی بھی بہت اچھی بولتا تھا، عربی بھی بہت اچھی بولتا تھا، لیکن پتہ چلا کہ جناب وہ یہودی ہے. اس کو مامون رشید نے اس کی صلاحیت سے، اس کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا، اور مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا تم اسلام قبول کرو. اس نے انکار کر دیا کہ میں اسلام نہیں قبول کرتا. یہ سال گزر گیا، جب آنے والا سال آیا تو اس وقت وہ آیا تو اس کے سر پر امامہ بھی تھا، چہرے پر داڑھی بھی تھی، اور آج جو اس نے گفتگو کی تو قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا تھا اور اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کر رہا تھا. جب سارے معاملات ختم ہو گئے تو مامون رشید نے پوچھا کہ میں نے گزشتہ سال تمہیں دعوت دی تھی اسلام کی، تم نے قبول نہ کیا، اور آج ماشاءاللہ تم اسلام کے زیور سے وابستہ ہو گئے، ذرا مجھے واقعہ بتاؤ گے کہ کس چیز نے تمہیں اس طرف راغب کر دیا اور کیسے تم قرآن اسلام کی طرف آ گئے. اس نے کہا جس دن آپ نے مجھے کہا نا، اس دن سے میرا دماغ تحقیق کی طرف چلا، میں نے توریت کے کچھ نسخے اٹھائے اور میں بہت اچھا کاتب بھی ہوں، تو میں نے بڑی خوشخطی کے ساتھ توریت کو لکھا اور اس میں چھ چھ آٹھ آٹھ آیتیں غائب کرتا رہا، ادھر کا موضوع ادھر، ادھر کا موضوع ادھر، بڑ مڑ کر کے میں نے لکھا، چھ سات کتابیں بڑے خوبصورت بنائی. اور میں سب سے پہلے جو میں نے انجیل کو لکھا، اور انجیل کو لکھنے کے بعد میں گرجا گیا، اور گرجے میں جا کر جناب ان کے پادری کے سامنے جو میں نے پیش کیا راہب کے سامنے، اس نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا، چار پانچ جگہ سے دیکھا، مجھے پیسہ دیا اور اس نے خرید لیا. کہتا ہے کہ پھر میں توریت کی طرف گیا، توریت کو بڑی خوشخطی کے ساتھ میں نے لکھا اور اس میں بھی میں نے ان آیات کو بدلا. اور جب میں یہودیوں کے بیعہ یا گرجا کی طرف گیا اور ان کے جو پادری اور راہب تھے ان کو جب میں نے دیا تو انہوں نے اس کی خوبصورتی اور زینت کی طرف ہی توجہ کی، بیل بوٹے بڑے خوبصورت بنے، کتابت بڑی پیاری، اس کو لیا اور مجھے پیسے دے دیا. کہا میں نے قرآن کے تین نسخے تیار کیے اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کی جلد بنائی، اس کے نقش و نگار کو بہت خوبصورت کیا بنایا، اور اس کے بعد میں مسجد میں گیا اور مسجد میں ایک عالم دین تھے، میں نے ان کو دیا، ان کے ساتھ تین چار بندے اور تھے، انہوں نے کہا جی رک جاؤ خریدتے ہیں. انہوں نے چند جگہ سے دیکھا اور واپس کیا، کہا استغفر اللہ لے جاؤ اس کو. کہا کیوں؟ کہ یہ قرآن نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہ اس میں تحریفیں کی گئی ہیں، اس میں آیتیں بدلی گئی ہیں، یہ آیت اس کی نہیں، فلاں صورت کی، اس میں فلاں آیت نکال دی گئی ہے. تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جن کی قوم کے بچے بچے کو اپنا منشور یاد ہے وہی مذہب صحیح ہے. تو کہا قرآن کے اس تحفظ کو دیکھ کر میرے دل کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہوئی اور میں نے یہودیت اور نصرانیت سے توبہ کیا کہ جو چاہے انہیں جناب جو چاہے پہنا کر چلا جائے، لیکن اسلام وہ ہے، مسلمان وہ ہے جن کی وحدت کا منشور قرآن ہے. کچھ بھی کر لیجئے، وہ کتابت وہ عبارت نہیں تبدیل ہوتی، اور یہ جب تک قائم رہے گا تو یہ قوم دوبارہ گھوم کر انقلاب کی طرف ضرور آئے گی. تو یہ اس شخص نے ایک واقعہ ذکر کیا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک بڑی دلچسپ بات یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جو تقریباً مفسرین نے لکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا کہا، اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ عزیر ابن اللہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہا. اس کی وجہ کیا بنی، کیوں انہوں نے خدا کا بیٹا کہا؟ تو تمام تفسیر روح المعانی وغیرہ میں یہ بات موجود ہے، امام رازی نے بھی ذکر کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ کتابیں جو اتنی بھی اتری ہیں نا، یہ صحیفے اترے ہیں، وہ امت کو یاد نہیں ہوتے، وہ صرف نبیوں کو یاد ہوتے تھے. اس لیے حضور نے فرما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے بھی وارث ہیں اور میرے علم کے بھی وارث ہیں. کیونکہ اس وقت تبلیغ بھی جو تھی وہ انبیاء ہی پر فرض تھی، انبیاء ہی تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر انبیاء ہی کرتے تھے، لیکن حضور کی امت کے آخری فرد تک کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی کو دیکھے گا تو اس کو فوراً منع کرے گا، اور حفظ قرآن آسان کر دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف بن نون اور حضرت عزیر، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں توریت یاد تھی. توریت ان کو یاد تھی، امت کو یاد تھی نہیں تھی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ بخت نصر نے جب جنگ کی اور بیت المقدس کے اوپر قتال کیا اور یہودیوں کو قتل کیا اور بخت نصر نے پورے علاقے کو بنجر کر دیا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر بھی اسی جگہ سے ہوا، اور اس وقت اس نے توریت، بخت نصر نے یہ کیا تھا کہ توریت کے سارے نسخے اٹھا کے جلا دیے تھے. اور یہ بھی ایک کہانی ہے، پوری ایک حقیقت ہے، کہ بخت نصر اتنا ظالم بادشاہ کہ اس نے جو جو آسمانی دین کے ماننے والے تھے سب کو کاٹ کے رکھ دیا، اور ان کی ساری عبادت گاہیں، ان کی دینی کتابیں، یہاں تک کہ توریت کے سارے نسخے ایک بھی نہیں چھوڑے اس نے. جن کو توریت کا تھوڑا بہت بھی علم تھا ان کی گردنیں کاٹ دی، اور اس نے مکمل طور پر اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ امت بے ادب ہو گئی تھی. اور یہ ہمیشہ قانون قدرت رہا ہے کہ جب امت بے ادب ہوتی ہے انبیاء کی اور اللہ رب العالمین کی، تو ان پر اللہ رب العالمین ہر دور کی یزید و بخت نصر کو ان پر نافذ کرتا ہے. اور وہ ان کے اوپر آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے میرے دوستو کہ بنی اسرائیل جب کافروں سے لڑتے تھے تو ان کے پاس ایک پیٹی تھی، تابوت تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالائن جوتے تھے. قدرت کی جانب سے، بندے کی دستکاری نہیں تھی نہ بندے کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی، قدرت کی جانب سے بنائی ہوئی ایک تصویر تھی جو حضور کی تھی اور شیخین کی تھی. اور اس تصویر کا نقشہ علماء نے یوں ذکر کیا کہ سرکار مسجد سے نکل رہے ہیں اور ساتھ میں ابوبکر اور عمر ہیں، حالانکہ حضور کو بھی پیدا ہونے میں کئی ہزاروں سال باقی ہیں. تو بنی اسرائیل کو وہ تابوت باقاعدہ فرشتے دے کر گئے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر تابوت سکینہ کا واقعہ پورا موجود ہے، آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس کی تفسیر بھی تمام تفسیروں کے اندر موجود ہے. اس تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا؟ اس تابوت سکینہ کے اندر انبیاء کے آثار تھے، انبیاء کی نالائن جوتے تھے، ان کی لاٹیاں تھیں، ان کے جبے تھے، جو ان کے جسم کے آثار تھے، جو پہنتے تھے، جو کھاتے تھے، وہ برتن بھی اس کے اندر تھا، وہ پانی کا گلاس بھی اس کے اندر تھا، ساری چیزیں اس کے اندر تھیں. اور اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے تابوت سکینہ کے اندر، نجدیوں تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے وہ ساری چیزوں کو برباد کر دیا. بنی اسرائیل کو بھی جو اللہ نے فتوحات دی تھی وہ ان کی داڑیاں بڑھانے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ حضرت موسیٰ کی نالائن کی حفاظت کی وجہ سے تھی، وہ حضرت موسیٰ کے جبے سنبھالنے کی وجہ سے ان کو عروج ملا تھا. اب جب ان کی لڑائی جب کسی کے ساتھ ہوتی تو وہ تابوت کو اٹھا کر لے جا کر میدان کے اندر رکھتے اور دیکھتے کہ لشکر بہت بڑا ہے، تو رب کے حضور دعا کرتے کہ یا اللہ، یہ جن لوگوں کے آثار ہیں ان کی برکت سے دین متین کو اور دین حق کو فتح عطا فرما. وہ دعا بجلی سے پہلے مقبول ہو جاتی اور اس کی رفتار بجلی اور برق سے زیادہ ہوتی، اور وہ جو بڑے سے بڑا اس کے مقابلے میں 4 گنا 10 گنا بڑا جو گروہ سامنے کھڑا ہوتا، ان کا دل ان سے مرعوب ہو جاتا اور وہ خائب و خاسر ہو کر بھاگ جاتے. یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، یہ تو بڑے بولیے نیک لوگ تھے. اب میں آ رہا ہوں اس طرف، لیکن جب ان کی اولادیں آئی نا، ان میں وہ عقیدت منتقل نہ ہو سکی، سمجھے آپ، ان میں وہ عقیدت منتقل نہ ہو سکی، تو وہ بے اعتدال ہو گئے. اور عقیدت کی لگام جو ہے، محبت اور عشق کی لگام جو ہے، وہ روب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ روب. ورنہ عشق مچلنے کی طرف آتا ہے، محبت نثار ہونے کی طرف آتی ہے. لیکن صحابہ اکرام کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ایسے با وفا لوگوں کی جو حضور کے صحابہ تھے، جنہیں محبت کی، جنہوں نے انتہا کی ہے، جنہوں نے اگر اپنا سر بھی کٹوایا، اگر کئی جنگ میں پکڑے گئے اور کافر نے اگر ان سے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے، کہ مصطفیٰ کریم کو دیکھ تو نہیں رہے، چل تو نے گردن مارنی تو ایک کام کر، چہرہ ہمارا مدینے کی طرف کر دینا. جن کی خواہشیں ایسی رہی ہیں صحابہ کرام علی رضوان کی، تو ایسی وفاداری کی نظیر تو نہیں پیش کی جا سکتی حضرت گرامی کہ جو صحابہ کرام علی رضوان. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے حضور کے جبے کو نہیں پکڑا، حضور کی پگڑی پر ہاتھ نہیں ڈالا، حضور کے دستار پر ہاتھ نہیں ڈالا، حضور سے جا کر لپٹ نہیں گئے. یعنی جو بے اعتدالی ہوتی ہے یہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں حضور سے محبت تھی وہیں پر حضور کے درجے کے روب کی لگام بھی انہیں لگی ہوئی تھی، کہ محبت سے سینہ پھٹ رہا ہوتا تھا لیکن جرت نہیں ہوتی تھی کہ نظریں اٹھا کر چہرے کو دیکھ لیں. یہ جو ذات مصطفیٰ اور منصب رسالت کا جو روب تھا، اس نے وہ بیچ میں فرق رکھا تھا. تو جب تک محبت کے اندر جس سے محبت کر رہے ہیں، جو محبوب ہے، اس کا روب جب تک نہیں آئے گا، اس وقت تک محبت اعتدال والی نہیں ہوتی اور کامیاب نہیں ہوتی. یہ بڑے نیک لوگ تھے بنی اسرائیل کے، یہ بڑے محبت کے ساتھ اس کی بڑی، جس طرح کہ آج بھی اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ تبرکات کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، بڑے اچھی طریقے سے رکھتے ہیں، ایک کمرہ اس کے لیے مختص کرتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تو وہ لوگ بڑے اچھے تھے، لیکن اپنی اولاد میں وہ عشق کو منتقل نہ کر سکے، اپنے اولاد میں وہ تہذیب کو منتقل نہ کر سکے. آنے والی جو قوم تھی انہوں نے کہا یہ ہمارے، جس طرح کہ ان میں بھی وابی پیدا ہوئے، انہوں نے کہا جی ان تبرکات سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ کیا ہوتا ہے، تربیت نہیں، جب تربیت نہیں ہوگی تو بد مذہب پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی اس سے کیا ہوتا ہے، تابوت سجینہ سے، بازو کی طاقت سے سب کچھ ہوتا ہے، جو آج یہاں پر بکواس ہو رہی ہے. تو جب یہ فتنہ ان کے اندر کھڑا ہوا، دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ جو اس امت نے کیا وہی امت کرے گی، میں نے حدیث پڑھی ہے. تو پہلے جو لوگ تھے وہ دست و بازو پر فخر نہیں کرتے تھے، انبیاء کی نسبتوں پر فخر کرتے تھے.
ان کو فتوحات اس ذریعے ملتی تھی، لیکن ان کے اندر کچھ بدبخت پیدا ہوئے نجدی ٹائپ کے، اس دور کے بابی اور تبلیغی، وہ کہنے لگے جی اس سے کچھ نہیں ہوتا، بس اکشری جمع کرو، اسلحہ اچھا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. انہوں نے سارا زور عسکری تربیت پر دے دیا، اور جو رب کو راضی کرنے کے آثار تھے اس سے جان چھڑائی، یہاں تک کہ تابوت سکینہ جس میں بزرگوں کے انبیاء کے آثار تھے اس کو ایک کونے کھدڑے کے اندر رکھ دیا جہاں پر لوگ پیشاب کرتے تھے. قدرت کو یہ گوارا نہ ہوا. پہلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ 5, 10, 50, 100 ہوتے تھے، اور وہ 5-5 لاکھ پر بھاری ہو جاتے تھے اس تابوت کی برکت سے. اب یہ 5-5, 10-10 لاکھ کے قریب ہے، لیکن چھوٹا چھوٹا گروہ ان پر حاوی ہو رہا ہے. جب انہوں نے تابوت سکینہ کو اٹھا کر گندگی میں رکھ دیا جہاں پر پیشاب کیا جاتا تھا، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ خفیہ تدبیر ہوئی اور بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا. بخت نصر نے آ کر ان کی مسجدیں، ان کی داڑیاں، ان کی پگڑیاں، ان کی توریت، ان کی نمازیں، اور ان کا جو جہاد کا نقشہ مقشہ تھا جو آج ان کو امریکہ اوپر سے بجا رہا ہے، تو یہ سارا ختم کر کے رکھ دیا. اس لیے کہ رب راضی ہوگا تو اسلام کو عروج ملے گا، اور وہ ڈنڈے لے کر حجام کی دکانوں کو بند کرنے سے نہیں ہوگا، وہ بزرگوں کے آثار سے، ادب اور تمسک و تعظیم سے ہوگا. وہ اصل چیز ہوگی جو بندے کو پرواز دے کر رب کی بارگاہ تک پہنچائے گی. یہ جاہل کے بچے سمجھتے داڑیاں بڑی رکھو، ڈنڈے لے کر سواد میں لے کر جا حجام کی دکانیں بند کراؤ، اور سمجھو کہ جناب شریعت آ گئی ہے. تو ان نمرودوں کو بتایا جائے، جاہلوں کو، کہ شریعت ایسی نہیں آتی، شریعت پہلے صاحب شریعت کے ادب سے آتی ہے، صاحب کتاب کے ادب سے آتی ہے. پہلے ان پاکان امت کا ادب سکھایا جاتا ہے. تمہارے نزدیک تو ساری امت کافر و مشرک ہے، تو تم کون سا؟ وہ بالکل بنی اسرائیل والی فکر دیکھی آج پاکستان کے اندر، اور یہی تحریک جو اسماعیل دہلوی نے چلائی تھی وہ پوری تحریک اسی اعتبار سے تھی. تو بخت نصر کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، اور بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، اور ان کا پورا ستیاناش نکال دیا. جس طرح کہ میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک جگہ بھی توریت کا نسخہ موجود نہیں تھا. حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی بستی کے قریب سے گزرے تو وہ قرآن میں بھی موجود ہے نا کہ وہ بستی الٹی سیدھی پڑی ہوئی تھی، اور اس پر بھی عذاب آیا تھا بخت نصر نے جو سارے معاملات کیے تھے. اب جو تھوڑے بہت یہودی رہ گئے تھے، جو اصل اہل کتاب تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جناب ہماری کتاب تو ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا دین آگے کیسے چلے گا؟ حضرت عزیر نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں زبانی تمہیں لکھوا دیتا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو بلوایا، ان کے کاتب آ گئے، آپ نے زبانی حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری کی پوری توریت ان کو لکھوائی، پوری کی پوری توریت ان کو لکھوائی. دیکھیے تعظیم کے اندر ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بخت نصر جو ان پر آیا وہ انہوں نے بزرگوں کے ادب کو چھوڑا اور بے اعتدال ہو گئے. جب تک آپ اپنی اولاد کے اندر محبوبوں کے ادب اور اس کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک یہ معاملہ ملحوظ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں ہر ربیع الاول شریف میں مولانا مبارک شریف پر بھی گفتگو کرتا ہوں، اس کے فضائل، اس کے اکرام، اس کے احترام، اس کی اصلیت پر ہم کلام کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوراجی کی ہر گلی کوچے اور بازاروں کے اندر جناب جو ہے وہ اتنا عام کر دیا جائے کہ آنے والی قوم اس کی کوئی حیثیت ہی نہ دے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہم اسی تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ عقیدت کے اندر ہمیں آج اپنے عمل سے وہ اعتدال دینا ہے آنے والی اولادوں کو. اور میرے نزدیک، اور میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مساجد موئے مبارک شریف اور تبرکات کے سب سے بڑے مرکز ہیں، سال نہیں 10 سال کے اندر اس کی زیارتیں کروائیں. اور دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ بند ہے، بس اندر موئے مبارک موجود ہے، یہیں سے فاتح پڑھو، یہیں سے سب کچھ کرو تاکہ وہ روب باقی رہے. لیکن اگر تبرکات بنیے کی دکان بن جائے اور بنیا مزاج کے لوگ دین کے ٹھیکیدار بن جائیں، تو الامان والحفیظ. جو بخت نصر مسلط ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ اس کی عقیدت کو آگے نہ پہنچا سکے، عقیدت آگے نہ دے سکے، تو لہذا یہ تعزیہ گیری، یہ تعزیہ، یہ دیگر اور جو رسم تعظیم کی ہے اس کے اندر جو بے اعتدالیاں آئی ہیں، اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ہمارے نزدیک ان چیزوں کا کچھ احترام ہی نہیں رہا. یعنی ہم نے اپنی اولادوں کو اس کا اعتدال اور روب نہیں پیش کیا. اگر پہلے ہم پر خود خوف طاری ہوتا، خود ہم پر رقت طاری ہوتی، خود ہم پر ایک کیفیت طاری ہوتی، تو ہم اس طریقے سے اگر ادب کرتے، لحاظ کرتے، تو یقیناً وہ ادب اور روب دوسرے کے اندر منتقل ہوتا. ہماری مسجد شریف کے اندر بھی موئے مبارک شریف کی زیارت ہوتی ہے، لیکن میں یہاں پر بھی کما حق ہوں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں. ضروری نہیں کہ جو اسٹیج سجائے وہ چودھری بن کر بیٹھ جائے، نہ، یہ منصب علماء کا ہوتا ہے، یہ سادات کا ہوتا ہے، یہ سٹوریوں کا. میں کسی کو سٹوری نہیں کر رہا، لیکن کہنا چاہ رہا ہوں دنیا داروں کا منصب نہیں ہے یہ. جیسی قدر و قیمت ہے ویسی شخصیات کو لائیں آپ آگے. آپ کی برادری میں بھی ایسی شخصیات موجود ہیں، ٹھیک ہے، معاملات موجود. اور جو لوگ صفوں کے اندر آ رہے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ادب کا معاملہ رکھا جائے. وہ سیٹ ہوگا اپنے گھر کا، اسے جرت نہیں ہونی چاہیے کہ جناب وہ لائن میں کھڑا اور بکواس کر رہا ہے اور اس سے بات کر رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے. اسے کہا جائے کہ تیرے سامنے اگر تیرے آفس میں اگر آ کر کوئی لائن لگا کر تنخواہ لے رہا ہو اور اس میں اگر لائن کے معاملات کو ملحوظ نہ رکھے تو تیرا خون اور تیرے معاملات اور تیرے دفتر کے آداب ملحوظ نہیں رکھتے. تو شرم نہیں آتی کہ میں مبارک شریف کے اندر یہ بے تدالیاں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی شاہ صاحب سخت بولتے ہیں. میں نے کہا یہاں پر نرمی کرنا گناہ ہے جس منصب پر میں بول رہا ہوں. یہاں پر میں نرمی کے جملے ہی نہیں بول سکتا. ہاں جو بولنا چاہے وہ بولے اور خدا کو خود جواب دے. اس لیے کہ ہم نے قوموں کی بربادی کے واقعات پڑے ہیں. آج اگر ہماری اولاد ہمارے اس عمل کے ذریعے کوئی بے اعتدالی دیکھے گی، میں یہاں پر بیٹھتا ہوں فجر میں تو ہزاروں پرچیاں میرے پاس آتی کہ میں مبارک شریف کی زیارت میں، مبارک شریف کی زیارت میں، تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اب تو غوث پاک کا بھی موئے مبارک تم لے آئے ہو، اب تھوڑا بس کر لو میرے سنیوں، تھوڑا بس کرو. یہاں پر تو سید عالم کے موئے مبارک شریف کو ثابت کرنے کے لیے مناظرے چل رہے ہیں. تو جو چیز تبرکات ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن بے لگام بھولے نہ بنو اور اس کو عام نہ کرو. اعتدال رکھو، اعتدال رکھو، اعتدال رکھو، اور اس میں سنجیدگی رکھو. اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے گھر میں موئے مبارک ہو وہ چرچا کرتا پھرے اور لوگوں کو زیارتیں کروائے. زیارت کرانا ہے تو اس کے لیے پھر مسجد ایک مرکز ہے، کوئی پاکیزہ مقام ایک گویا کہ مرکز ہے. ہاں خواتین اگر زیارت کرنا چاہتی ہیں یا مرد زیارت کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ سال بھی نہ ہو دس دس سال موقوف کیے جائے. جو آج ہماری فکروں کا جنازہ نکل گیا ہے، جو آج ہماری عقیدتوں کا جنازہ نکل گیا ہے، جو آج ہمارے ایمان اور عقیدوں کے اندر سے سنجیدگیاں نکل گئی ہیں اور کچھ بھی اگر رہ گئی ہے تو خدا کے واسطے اسے بے اعتدالی میں لے جا کر ضائع نہ کریں، بے اعتدالی میں لے جا کر ضائع نہ کریں. ان تبرکات کی حفاظت کریں اور اس تبرکات کے روب کو قائم رکھیں. جو چیز ہمیشہ آپ کے لیے آسانی سے دستیاب ہو، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کے نزدیک پھر اس کی قدر نہیں رہتی، وہ چیز اس کے لیے عام ہو جاتی. الا ماشاءاللہ، میں یہ عام لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، الا ماشاءاللہ وہ نیک لوگ کہ جب تک اس چیز کو دیکھے نہ تو ان کے ایمان کو جلا نہیں ملتی. وہ لوگ اس سے مستثنا ہے، ان کی طبیعت اس سے مستثنا ہے. لیکن عوام کے ہاتھ میں دین کی باغ ڈور دے کر ستیاناش نکال دینا تو پھر وہی حال ہوگا کہ پھر چند بخت نصر ہم پر مسلط ہے، پھر یہ جو اہل سنت کے شعار ہے پھر اس کا بھی کیا ہوگا. الامان والحفیظ. تو ان تمام چیزوں کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی منصب ہے اور ہمارے ماتحت کچھ لوگ ہیں تو اس میں غور کرنے کی میرے دوستو بہت ضرورت ہے. تو یہودیوں کے حوالے سے یہ واقعہ سن لیجئے، جو یہ قصے اس لیے سنائے جاتے تاکہ شعور ہمارا بالغ ہو. اس ایک واقعے سے ہم ماضی کو پرکھیں، اس ایک واقعے سے ہم حال کو پرکھیں، ان واقعات کو دیکھ کر ہم مستقبل کے اندر پرکھیں. یہ علم شعور دیتا ہے کہ ہم کس زاویے سے غلط پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں، کس غلط زاویے سے ہم غلط بات کو لے کر چل رہے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں میں کھل کر کہہ دینا چاہتا ہوں جو حضور کے آثار و تبرکات کے لیے، وہ ہر پیر کے لیے نہیں ہے، اس میں بھی اعتدال برتا جائے. وہ حضور کے خصائص اور حضور کی ذات سے وابستہ وہ چیزیں ہیں. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہا کہ جو صاحب زادے ہیں اور امت کے امام ہیں، امام المرسلین ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی خصوصیات ہیں جو دیگر انبیاء کو بھی نہیں دی گئی. وہ حضور اگر اس کے جواز کا حکم بھی مل جائے تب بھی اگر رعایا کے اندر، قوم کے اندر ہم نے ایک عمل حضور کے لیے منسوب کیا ہے تو پھر پیروں کے لیے کم سے کم اس میں اعتدال رکھنا چاہیے تاکہ پیر صاحب میں اور رسول اللہ کی عزت میں فرق واضح طور پر واضح ہو جائے اور اس شخص کے نزدیک پتہ چل جائے کہ پیر منزل نہیں ہوتا، منزل رسول اللہ ہوتے ہیں. پیر صرف ایک رہنما ہوتا ہے، پیر صرف ایک رہنما ہوتا ہے، منزل سید عالم کی ذات ہوتی ہے. تو حضرت عزیر نے ان سے کہا کہ آپ آئیے میں توریت آپ کو لکھوں. انہوں نے پوری توریت نکال دی تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آج تک ہم توریت پڑھتے رہے اور ہمیں توریت یاد نہیں ہوئی اور انہیں توریت کیسے یاد ہو گئی. تو انہیں پھر بھی کچھ شک تھا، لیکن گرد و نوا کی کچھ آبادی جو بخت نصر نے تحس نحس کر دی تھی وہاں پر تعمیراتی سلسلہ شروع ہوا. تو ایک مکان کو کھودا گیا تو اس کی بنیاد میں سے توریت کا پرانا نسخہ نکلا اور پورے علاقے میں شور ہو گیا کہ توریت کا اصل نسخہ، اس کی خاص علامات تھی جس کی وجہ سے یہ اندازہ کر لیا گیا کہ یہ بہت پرانا نسخہ ہے. لایا گیا، جب اس کو کھولا گیا تو حضرت عزیر نے جو کلمات توریت کے لکھوائے تھے وہ من وان ویسے ہی تھے اور اس میں بال برابر فرق نہیں تھا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور یہود بڑے متعجب ہوئے کہ حضرت عزیر نے چلتے چلتے سفر میں پورے توریت دکھا دی. تو جسے اللہ کی کتاب یاد ہوگی، وہ تو خدا کا بندہ نہیں بلکہ خدا کا بیٹا ہوگا. تو لہذا حضرت عزیر کو جو خدا کا بیٹا کہا گیا وہ صرف اس وجہ سے کہا گیا کہ ان کے پاس ایک بڑی نعمت جو تورات کی حفظ تھی اور جو لکھوانا تھا وہ تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حفظ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو صرف انبیاء کے سینے میں ہوتی تھی, اور ان کی امت نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اس بنا پر کہ جناب ہمیں تو یہ کتاب یاد نہیں ہوئی, اور حضرت عزیر نے بغیر پڑھے اس کتاب کو حفظ کر لیا ہے, اور باقاعدہ اس نسخے سے جب اس کی مماثل کیا گیا تو بالکل اس کے مطابق نکلا ہے. تو انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ سابقہ انبیاء کا یہ فریضہ تھا کہ وہ اللہ کی کتابوں کو اپنے سینے میں رکھتے تھے. اس امت کی یہ بزرگی ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سینے کی کرامتیں اس امت کے ہر فرد کو عطا فرما دی ہے کہ جس کے اندر وہ قرآن موجود رہتا ہے. اور یہاں پر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر لفظی تحریف کبھی بھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے خود لکھا کہ بل ہوا آیاتم بیناتم. اللہ فرماتا ہے کہ قرآن جو ایک روشن آیتیں سورہ عنکبوت کے اندر, فی صدور الذین اوتوا العلم, اس لیے کہ ہم نے ان آیات کو اہل علم کے سینے میں جمع کر دیا ہے, اہل علم کے سینے میں جمع کر. امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ یحفظونہ لا یقدر احد علی تحریفہ. اللہ نے اس کو نیک لوگوں کے سینوں میں جمع کر دیا ہے اور کسی میں جرت ہی نہیں رہی کہ کوئی اس میں بال برابر بھی تحریف کر سکے, بال برابر بھی تحریف کر سکے. میں آگے چل رہا ہوں, اس پر چند حوالے مزید سنیے. اس امت کے لیے اللہ نے یہ آسانی کر دی کہ اس کے لیے حفظ قرآن کو بہت آسان کیا. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بہت بڑے امام گزرے ہیں, حضرت سفیان نامی دو امام آتے ہیں راویوں میں. ایک تو امام اعظم کے شاگرد ہے سفیان ثوری, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ. ایک ہے سفیان بن عینہ, ابن عینہ کہا جاتا ہے, اور یہ اتنے بڑے راوی ہیں حدیث کے, بخاری میں ان سے درجن حدیث ہیں, مسلم میں درجن حدیث ہیں. حدیث کی حدیث بیان جب کیا جاتا ہے تو اس کا ایک اصول ہے, اس میں ایک احتیاطی تدابیر اور اس میں درجے ہوتے ہیں. راوی کے اندر اس قسم کی کوالٹی ہونی چاہیے. یہ کوالٹی اگر راوی کے اندر رہی ہوئی تو اس سے اس منصب کی حدیث نہیں لی جائے گی, اس سے اس مسئلے کی حدیث میں, اس سے نیچے درجے کی حدیث لی جائے گی فضائل میں. تو اس میں ایک درجہ آتا ہے, وہ آتا ہے مدلس کا, تدلیس کرنے والا. تدلیس کس کو کہتے ہیں؟ تدلیس اس کو آسان انداز میں سمجھیے کہ راوی کے اندر بیان کرنے کے والے کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے. وہ کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اس کا جو اپنا شیخ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا, یا شیخ اس کا مجہول ہوتا ہے کہ کوئی جانتا نہیں, یا اس کا شیخ ایسا ہے کہ جس کا نام لے تو یہ خود مشکوک ہو جائے, تو یہ ڈنڈی مار کے اوپر جاتا ہے. اور یہ راوی جب روایت کرتا ہے تو اپنے شیخ کا نام لیتا ہے, شیخ کے شیخ کا نام لیتا ہے, تو یہ تدلیس کرتا ہے. تو حدیث کے فن میں اسماء الرجال کے ماہرین نے علم حدیث کو اتنا محتاط کیا کہ اگر کوئی راوی حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس نے اپنے استاد سے سنا ہو, یہ شیخ سے سنا ہو, جس سے سنا ہو اس کا بھی نیک ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اس کا اپنی جوانی کے اندر حافظہ بہت اچھا تھا, بڑھاپے میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا. اگر بڑھاپے میں اس کا حافظہ خراب ہوا اور اس شخص نے ایسے شخص سے حدیث لی تھی کہ آخری دور کے اندر اس کا بڑھاپے میں حافظہ خراب ہو گیا تھا, یا اس کا استاد نے جو حدیث اپنی کتاب میں لکھی تھی تو کتاب میں کچھ اور الفاظ سے لکھی تھی, بیان کچھ اور الفاظ سے کرتا ہے, تو محدثین نے حدیث کے علم کو ایسے محفوظ کیا ہے, ایسے راوی سے بھی اہم مضامین کے حدیث کو لینے میں پیچھے ہو گئے. فرمایا قصے کہانی فضائل کی حدیثیں تو ایسی لی جائیں گی, لیکن جس سے وجوب ثابت ہوگا, جس سے سنت موقعہ ثابت ہوگی, جس سے دین کے اصل شعار اور حرام و حلال کے مسائل ثابت ہوں گے, تو ایسے راوی, یعنی اتنا بھی عیب کسی کے اندر آ گیا, لوگ کہتے ہیں حدیث اپنی طرف سے لکھ دی گئی ہے. علماء نے اتنے زبردست اصول اس کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ لکھا گیا, حفظ کرا گیا, پھر ہر ایک کو پہنچایا, یہ طریقہ حدیث کے اندر بھی رکھا گیا ہے. تو مدلس اس راوی کو کہتے ہیں تدلیس کرنے والے کو, جو اپنے شیخ کی کمزوری کی وجہ سے اس کا نام نہیں بیان کرتا, چھپاتا ہے اس کو کیا کرتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جس سے وہ روایت حدیث لے رہا ہے نا, جس سے وہ حدیث لے رہا ہے اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, بس ایسی گپ مارتا ہے میں نے اس سے حدیث سنی ہے اور بیان کرتا ہے. تو اسماء الرجال جس طرح امام بخاری وغیرہ جو ہے, یہ بخاری تو لکھ رہے ہیں لیکن جس طرح امام بخاری خود محدث بھی ہے اور جارح بھی ہے, نقد کے جرا اور نقد کے امام بھی ہے, یہ باقاعدہ شعبے حدیث میں بٹے ہوئے ہیں. ایک محدث کا کام ہے حدیث کو لکھ دینا, اور ایک محدث کا, ایک بعض علماء کا کام ہے کہ جو راوی سے حدیث آ رہی اس پر نظر رکھنا, کسی نے لکھ تو دی بڑی بہت موٹی کتاب لکھ دی, بہت بڑی کتاب لکھ دی, لیکن جن سے حدیثیں لی ہیں ان کا کردار کیا ہے, ان کا عمل کیا ہے, ان کے استاذ کون تھے, اس نے الفاظ کو بدلا، یہ الگ شعبہ ہوتا ہے، اس شعبے کے ماہرین کو صاحبان اسماء الرجال کہا جاتا ہے، لیکن کچھ محدث ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حدیث لکھنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور راوی کو پڑھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، جس طرح حضرت امام بخاری خود ہیں، امام ترمذی خود ہیں، یہ محدثین ہیں، امام جلال الدین سیوطی جیسی شخصیات ہیں، یہ جہاں پر حدیث کو جمع کرتے ہیں وہیں پر ایک ایک راوی کو جانتے بھی ہیں، ایک ایک راوی کو بولیے جانتے بھی. یہ بہت اہم بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں جو کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تدلیس کے اندر کہ اپنے استاد کو چھوڑ کر وہ بات آگے بیان کرتا ہے، سفیان بن عوینہ ان کو مدلس کہا گیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تدلیس، پردہ ڈالنا، چھپانا، اپنے استاد کے عیب کو چھپانا، جس سے ملا نہیں ہے اس کی طرف منسوب کر دینا کہ جناب میں اس سے ملا ہوں، تو اس عیب، یہ بہت بڑا عیب ہے، جھوٹ بھی آگے بیان کر سکتا ہے وہ آگے سے، تو اس پر علماء نے صرف اس شرط کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، اور حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی کی ایک بڑی مستقل کتاب ہے، وہ اب نایاب ہے لیکن میرے پاس لائبریری میں ہے، طبقات المدلسین. طبقات المدلسین کے اندر حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے جتنے مدلس راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں اور یہ چکمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب میں نے اپنے استاد سے سنا جبکہ استاد سے سنا نہیں ہوتا، میں نے اپنے ہمسر سے سنا جبکہ ہمسر سے سنا نہیں ہوتا، تو امام ابن حجر عسقلانی نے جو آٹھویں صدی میں گزرے ہیں انہیں اپنی زندگی ساری لگا دی اس کام میں، اور چن چن کے ایسے راویوں کو پکڑا ہے، چن چن کر ایسے، اور لوگ کہتے ہیں علماء نے تو کام ہی نہیں کیا، میں نے کہا کام تو پھر صرف لگتا ہے کہ تعویذ بیچنے سے ہی ہوا ہے، کام اگر علماء نے نہیں کیا تو کام کیا کس نے؟ اب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک ایک راوی کو پکڑ کر انہوں نے جمع کیا، اور طبقات المدلسین. لیکن جب سفیان بن عوینہ کی بات ہے، سفیان ثوری کے اوپر تدلیس کا الزام ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہم ثابت کرتے ہیں وہ پھر بھی اس سے بری ہو جاتے ہیں، لیکن سفیان بن عوینہ جن پر یہ الزام مدلسین مدلس ہونے کا ہے، لیکن ان کی شخصیت صداقت کے اندر اتنی مضبوط ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ سفیان بن عوینہ کسی حدیث کو انانہ کے ساتھ بیان کرے، یعنی مدلس کی حدیث سند اسی وقت معتبر ہوتی ہے کہ جب یہ اپنے استاد سے لے تو کہے کہ حدثنا، میرے استاد نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے، تو حدیث لی جائے گی، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ ان کہ میں اپنے استاد سے لیتا ہوں تو یہ ان اور حدثنا ان دونوں ٹرمز اور اصطلاح میں بھی فرق ہوتا ہے، تو مدلس اگر انانا سے حدیث لیتا ہے تو اس کی روایت گویا کہ مجروح اور ضعیف قرار پاتی ہے، لیکن سفیان بن عوینہ ان پر الزام تدریس کا ہے، ان کو مدلسین میں لایا گیا ہے، لیکن صداقت اور کرامت اور سچائی کے اندر اور ولایت میں اتنے مضبوط ہے کہ حضرت امام بخاری نے بھی ان کو تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر میں ان کا ذکر کیا ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی طبقات المدلسین میں لکھا ہے کہ سفیان بن عوینہ اگر کسی حدیث کو انانا سے بیان کرے تو آنکھ بند کر کے لے لیا کرو کہ یہ تدلیس تو کرتے ہیں لیکن ان کی تدلیس ہمیشہ ثقہ سے ہوا کرتی ہے. تو یہ میں نے ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کی چند باتیں بطور کرامت پیش کی ہے. اس امت کے لیے جو اللہ نے آسانیاں کی ہیں ان میں سفیان بن عوینہ کا بھی ایک نام آتا ہے قرآن کے اندر، جن کا نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے صرف 4 سال کے بچے تھے اور حفظ قرآن کر لیا تھا. کتنی عمر تھی ان کی؟ 4 سال کی عمر تھی اور انہوں نے مکمل حفظ قرآن کر لیا تھا. اور امام شارانی رحمت اللہ علیہ، عبد الوہاب شارانی، یہ حضرت امام سیوطی کے شاگردوں میں سے اور یہ بہت بڑے خود اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت سفیان بن عوینہ جو ہیں ابھی 4 سال کے تھے کہ پورا قرآن حفظ کر لیا، اور 7 سال کے ہوئے تو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھی. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جن سے دین آگے بڑھتا ہے. 4 سال کا بچہ حافظ قرآن، بولیے سبحان اللہ، اور 7 سال کی عمر میں بڑی بڑی حدیث کی کتابیں، جیسا بخاری مسلم، اس کو زبانی یاد کر لیجیے. یہ کرامت جو ہے وہ. اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت محمد معصوم نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ان کی کرامات میں سے بھی ہے کہ انہوں نے، یہ مادرزاد ولی تھے، اپنی والدہ کے شکم اقدس سے، مجدد صاحب کے صاحب زادے ہیں سبحان اللہ، تو ان کی ولایت میں شک کیا ہو سکتا ہے کہ مجدد صاحب کے بیٹے ہیں حضرت محمد معصوم نقشبندی رحمت اللہ علیہ، یہ مادرزاد ولی تھے، اور جب یہ حفظ قرآن کرنے کے لیے بیٹھے تو صرف 3 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے تھے. یہ میں چند واقعات آپ کی خدمت کے اندر پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن سے قرآن محفوظ رہا. اور اگر اعلیٰ حضرت کی بات نہ کروں تو بہت ناشکری ہوگی. امام احمد رضا فاضل بریلوی نبر اللہ عمر قدہ، حضرت مولانا ظفر الدین بہاری ملک العلماء رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل فرمایا حیات اعلی حضرت کے اندر، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک دفعہ کہنے لگے، فرمایا ایک روز اعلیٰ حضرت نے شاہ فرمایا کہ بعض ناواقف لوگ، بعض ناواقف حضرات میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں اور میں حافظ قرآن نہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں، بعض بیچارے مجھے القابات دیتے ہوئے حافظ بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن ساتھ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں حافظ تو نہیں ہوں، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حافظ صاحب اگر میرے پاس بیٹھ کر چند رکوع پڑھ دیں تو بس چند رکوع پڑھ کے تلاوت ختم کریں تو واپس دوبارہ سب سن لیں، حافظہ دیکھیں آپ، فرمایا حافظ تو میں نہیں ہوں لیکن ہاں حفاظ اگر میرے پاس آ کر چند رکوع پڑھ دیں اور اسی وقت مجھ سے سننا چاہے تو مجھ سے سن لے، یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر احسان ہے۔ حضرت ملک العلماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ رمضان شریف جب شروع ہوا تو اس وقت یہ آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ اپنے تراویح کے وقت میں جب حاضر ہونا تھا تو مغرب کی نماز کے وقت سے آپ قرآن مجید کو کی جو تلاوت ہے اس کو فرما لیا کرتے تھے اور وہ پورا پارا اسی وقت آپ کو یاد ہوتا اور آپ آ کر اس کو سنا دیا کرتے تھے، تو گویا کہ اسی وقت تھوڑے وقت پہلے، چند ساعت پہلے، چند گھنٹے پہلے قرآن کریم کے پارے کو دیکھ لیا اور جس پارے کو نظر سے گزار دیا ہے وہ دل کے اندر نقش ہو گیا ہے۔ تو آپ نے جیسے ختم قرآن ہوتا ہے رمضان کے اندر، اس وقت آپ نے اپنے قرآن کی پوری تکمیل فرما دی، اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں تو ان کا کہنا غلط نہ ہو جائے اور ان کے کہنے کو غلط قرار نہ دے دیا جائے، تو لہذا اس سلسلے میں حضرت امام اہل سنت اس چیز کو ذکر فرمایا کہ حافظ تو نہیں لیکن میرے پاس اگر حفاظ کچھ آیتیں پڑھ دے تو پھر مجھ سے سن لے۔ اس میں دو وجہ میں نے بزرگوں سے سنی ہے، میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ فاضل بریلوی نے اتنی جلدی قرآن یاد کر لیا، فرمایا ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا، دین کا سارا علم اور فقہ کا سارا علم قرآن کے اندر ہے، تو وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے جسے قرآن کی آیات کے استخراج اور استنباط کے سارے طریقے پتا ہو۔ امام احمد رضا ایک بہت بڑے مجدد ہے، بہت بڑے عالم ہے، تو ظاہر سی بات ہے علم آتا، علم کا چشمہ جو ہے وہ قرآن ہے، علم آتا یہی سے ہے، تو جب اعلیٰ حضرت کو فقہ پر اتنی گہری نظر ہے تو یہ ضرور پتا ہے کہ یہ قرآن کی کس آیت سے نکل رہا ہے، تو لہذا پڑھنے پڑھانے میں قرآن کی وہ تمام احکامی آیات تو آپ کے ذہن میں مستحضر تھی، صرف اس کو توجہ دے کر ترتیب کے ساتھ لینا تھا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو گناہ سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب نیکی میں سبقت کرتے ہیں، تو علم دین جو حضرت امام شافعی نے اپنے استاد امام وقع سے کہا تھا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو آپ نے شاہ فرمایا پیارے اگر حفظ کرنا چاہتا ہے تو پھر گناہوں کو چھوڑ، اس لیے کہ یہ جو قرآن و سنت ہے یہ اللہ کا نور ہے اور یہ عاصی اور گناہگار کو نہیں دیا جاتا، تو یقیناً ان کی طبیعتوں کے اندر وہ تطہیر اور وہ کرامت کے وہ تمام معاملات ہیں جس کی بنا پر یہ تمام معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے 10-15-20-25 واقعات جمع کیے جو بڑے ایمان افروز ہیں، آخری ایک واقعہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ تقریباً ہمارے مشائخ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ہمارے مشائخ میں ایک طریقہ رہا ہے کہ بچے کی عمر جس وقت 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہو جاتی ہے، بچے کی عمر جب 4 سال 4 مہینے 4 دن ہو جاتی ہے تو ہمارے مشائخ کا طریقہ کہ یہ اس وقت اس کی بسم اللہ کی جاتی ہے، بچے کی بسم اللہ کی جاتی ہے، معتبر بزرگ علماء کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے سامنے سپارہ رکھا جاتا ہے، اور بچہ جو ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب ہوتا ہے تو یہ مشائخ کا ایک طریقہ ہے کہ پھر وہ بسم اللہ شریف اس کو پڑھاتے ہیں، اور کسی نیک بندے کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ بسم اللہ شریف پڑھائے تو بچے کو وہ تعلیم اس کے لیے منتقل ہو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تو خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ خود اجمیر سے تشریف لائے تھے، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اس رسم بسم اللہ میں خواجہ غریب النواز خود تشریف لائے، اور روایت میں آتا ہے کہ خواجہ صاحب خود موجود تھے، اور اس وقت حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، ایک علاقے کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو بسم اللہ شریف پڑھانا تھا، لیکن باقاعدہ بزرگوں کے دل پر اللہ کی جانب سے یہ القا ہوا کہ نہیں، قطب الدین کو، بختیار کاکی کو اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھائے گا وہ خواجہ غریب النواز کے سب سے بڑے خلیفہ حضور سیدنا حمید الدین ناگوری رحمتہ اللہ علیہ ہوں گے، اور فوراً ان کو اسی وقت طلب کیا گیا اور وہ تشریف لائے اور انہوں نے بسم اللہ شریف حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ کو پڑھانا شروع کیا، اور جب بسم اللہ شریف پڑھانا شروع کیا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اپنے استاد سے کہا حمید ناگوری رحمت اللہ علیہ سے کہ حضور مجھے آپ یہ 15 پارے کے بعد بسم اللہ پڑھائیے، اس سے پہلے نہیں، اس کے آگے پڑھائیے. پوچھا کیوں؟ کہا یہ تو مجھے پہلے سے یاد ہے. تو کہا یہ کیسے یاد ہے؟ کہا میری والدہ کو 15 پارے یاد تھے، اور میری والدہ جب رات کو سوتی تو یہ تلاوت کثرت سے کرتی تھی، تو میں نے اپنی والدہ کے شکم میں سارے پارے یاد کر دیے. آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو ماں اگر گانا گائے، ماں اگر گنگنائے، ماں اگر نعت پڑھے، ماں جو بولے، ماں کا جو مزاج ہو، ماں کی جو طبیعت ہو، وہ بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے، بچے کے اندر وہ عادت منتقل ہوتی ہے. تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ صادقہ اتنی عظیم ولیہ تھی کہ ان کو 15 پارے قرآن کے یاد تھے، اور وہ پابندی کے ساتھ ان پاروں کی تلاوت کرتی تھی. اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی والدہ کی شکم میں سنان فرماتے، اور یہ آپ کی کرامت ہے کہ 15 پارے آپ کو حفظ ہو چکے تھے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر یہ کام فرمایا ہے. اور حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب، میرے آقا میرے مولا حضور سیدی و سندی و آقائی اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کرامات میں سے کہ جس وقت آپ نے ناظرہ ختم کیا تو ناظرہ کے ساتھ آپ کا حفظ بھی ہو گیا. یعنی جس وقت آپ نے ناظرہ ختم کیا حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ، جس وقت ناظرہ ختم ہوا اس وقت آپ کا حفظ قرآن بھی ہوا. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کے تحفظ کے عجیب و غریب طریقے ہیں جو من جانب اللہ ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے سینے کو کھول دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت کے وہ نیک لوگ ہیں کہ جب یہ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ قبر میں جاتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں. میں انشاءاللہ کل زندگی رہی تو عرض کروں گا مزید حوالے کہ قبر کے اندر بھی اگر کوئی غلط پڑے، ان کی قبروں کے اوپر اگر کوئی غلط تلاوت کرے تو قبر سے لقمہ دیتے ہیں. یہ یہاں تو آپ نے حافظوں کو لقمہ دیتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن یہ اللہ کے ایسے نیک ولی صفت لوگ ہیں کہ اگر ان کی قبروں کے اوپر بھی کوئی غلط تلاوت کرتا ہے تو قبر سے آواز دے کر کہتا ہے یہ غلط پڑ رہا ہے، یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہے. اور یہ مستند روایات سے کتابوں کے اندر درج ہے. اس امت پر اللہ رب العالمین کا جو کرم ہے اس میں ایک عظیم کرم قرآن کا تحفظ ہے، اور قرآن کے تحفظ کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے یہ عجیب و غریب طریقے اب اس امت مرحومہ کے لیے اپنے فضل سے ایجاد فرمائے. اللہ رب العالمین ان بزرگوں کی یاد کے صدقے ہمیں قرآن کی تعلیمات پر زندہ و جاوید رکھے. کل انشاءاللہ میں اجلہ اولیاء کے اور واقعات حفظ قرآن کے ضمن میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، اور چند باتیں ضرور بتاؤں گا. اور کل مجھے بچوں نے بھی یاد دلایا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. اور کل 11ویں شریف بھی حضور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اسی موضوع کے اندر جو ہمارا وقت ہوگا، تو کل تو کیونکہ دورانیہ تقریر کا مختصر ہوگا، کئی اور پروگرام بھی ہماری مسجد کے اندر ہوں گے، تو لہٰذا اس کے دوران انشاءاللہ قسط وار ہم یہ تمام واقعات کو جمع کریں گے تاکہ ہمارے ذخیرہ مطالعہ کے اندر اور ہماری ایمان کی جو کتاب ہے اس کے اندر اور صالحین کے نام تازہ ہوتے چلے جائیں کہ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے کام کیے ہیں. یقیناً ہمارا سینہ بھی پھر تابوت سکینہ ہوگا، اور جن اولیاء کے واقعات، ان کی کرامات، ان کے احوال ہمارے سینوں میں آئیں گے تو وہی سینہ جو اولیاء اور انبیاء کے آثار سے مزین ہوتا ہے وہ تابوت سکینہ ہو جاتا ہے. تو ایسی شخصیات یقیناً اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہوتی ہے. اللہ اچھوں کے صدقے ہمیں نیک کرے، پیاروں کے صدقے ہماری خدمت کو قبول فرمائے. دوران گفتگو اگر سبقت لسانی ہوئی تو رب کریم معاف فرمائے. قرآن کے پیغام پر ہمیں عمل کرنے کی، دوسرے مسلمان تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور خدمت قرآن پر جتنے مشائخ، جتنے پیرانے زام، جتنے آستانے، جتنے مساجد، جتنے علماء، جتنے مشائخ خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. رمضان مبارک میں جتنے مسلمان بھائی کثرت سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت، مساجد کی خدمت، مدارس کی خدمت کے لیے جو بڑھ چڑھ کر حصہ ملا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو دنیا و آخرت میں قرآن کی شفقت کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.